प्रॉक्सी वॉर्स हो या कोई भी किस्म की मेजर पावर जो हो वो कहीं इन्वॉल्व हो तो डेफिनेटली वहां पे एक टर्मोइल सिचुएशन आ जाती है. सेकंड, जबकि वो कंट्री पहले से ही इनस्टेबल हुआ हो. आपको पता है कि यमन में प्रेजेंट साले उसकी हुकूमत के बाद हादी साहब जब आए किस तरह से बाइफर्केट हुआ यमन नदन एंड सदन अगर उसकी बाइफर्केशन हुई भी तो दोबारा से मैं समझती हूँ कि ये जो टर्मल सिचुएशन है दोबारा से शायद यमन जो है दो हिस्सों में कटने पे मजबूर हो जाए.
अच्छा.
आपको पता है कि जो हुतीज हैं हुतीज जो है अगर आप इसको एक शिया सुनी या वॉर ऑफ इस्लाम जिस तरह एक बात होती है कि इस्लाम के बीच में एक वॉर चल रही थर्ड पॉइंट है ये समझती हूँ कि ये एक वॉर इस्लाम की या शिया सुन्नी की एज सच नहीं है. क्यों? क्योंकि देखिए जी प्रेजेंट साले एक आर्मी उसने बिल्डअप की ठीक है सुन्नी और ये जो हुतीज हैं बेसिकली ये जैदीज हैं ये कोई स्पेसिफिक जिस तरह से शिया टर्म्स में हम इनको लेते हैं जो वो नहीं है.
जी जी.
तो अगर आप इसको शिया सुन्नी की या एक वॉर ऑफ इस्लाम की तरह से वर्ल्ड में प्रोजेक्ट करेंगे डेफिनेटली वो पूरी दुनिया यही समझेगी कि जी इस्लाम के बीच में लड़ाइयां हो रही हैं और कभी अफगानिस्तान में होती हैं तो कभी इराक में होती हैं तो कभी सीरिया में होती हैं. ये एक बहुत मैं ये समझती हूँ कि एक बहुत एक लार्जर कैनवस पे इसको देखने की जरूरत है कि हर कंट्री को अपना एक नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इस वक्त. अगर मैं जॉट डाउन करूँ इसको तो मैं सऊदीया तक अगर आती हूँ तो सऊदीया इस वक्त भी एक शायद अपनी नेशनल इंटरेस्ट की और नेशनल जो उसकी क्रेडिबिलिटी है उसकी एक जंग लड़ना चाह रहा है यहाँ पे यमन के. आपको पता है उनकी हिस्ट्री यमन के साथ भी काफी डिस्टर्ब रही है. बॉर्डर्स कमिश्नर्स भी रह चुके हैं दोनों कंट्रीज के
जी.
उनके एग्रीमेंट हो चुके हैं. 1800 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है जी यमन और सऊदीया के बीच में.
अच्छा.
और वो ऐसे ही है जैसे हम समझते हैं जिस तरह अगर आप अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर ले लें ड्यूरन लाइन मैं तो सऊदी एंड यमनी बॉर्डर को भी उसी तरह लूंगी जिस तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम एंड टेंशन है वैसे ही उस बॉर्डर के ऊपर है.
अच्छा मैं जरा सा आपको रोकूंगा यहाँ पर. संगीन शाह साहब ये बताइए कि जो एक तासुर दिया जा रहा है दुनिया के बाज़ हिस्सों में और बाज़ गोशों में कि ये शिया सुन्नी जंग है ईरान और सऊदी अरब की प्रॉक्सी वार है. मुझे तो ऐसा लगता है कि ईरान का कहीं से बॉर्डर भी नहीं मिलता यमन के साथ तो ईरान वहां कैसे पहुंच गया और इसको आप शिया सुन्नी जंग का नाम किस तरह से दे सकते हैं.
शिया सुन्नी जंग ये बज़ाहिर तो ऐसे लग रही है कि शिया सुन्नी जंग हो और शायद बात सही कि इसको समझे भी शिया सुन्नी जंग के तौर के ऊपर मगर ये बुनियादी तौर पे शिया सुन्नी जंग नहीं है. अगर आप देखें सीरिया में बशार अल असद जो है वो तो शिया भी नहीं है बल्कि वो जिस मजहब से उसका ताल्लुक है अलावाइत वो तो मुसलमान भी शुमार नहीं किए जाते.
और ये सूरत हाल ज़ैदीस की भी है हुतीस की भी है जैसा कि बिनिश ने भी बताया. जैसा कि बिनिश ने भी बताया था कि हुतीस का भी यही है कि वो शिया नहीं कहलाते हैं.
मुझे हुतीस के एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि उनके अकायद के क्या वो है मगर जनरली उनको शिया के उससे कहा जाता है. अब अंदरूनी तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो शायद वो भी उनके अकायद में मुख्तलिफ हो मगर जहाँ तक अलोवाइट का ताल्लुक है अलोवाइट तो अपने आप को खुद मुसलमान नहीं कहते. मैं तो किसी को नहीं अगर कोई अपने आप को मुसलमान कहता है मैं उसको कम से कम गैर मुस्लिम कहने की वो क्योंकि मेरे पास वो रेलेवेंट क्वालिफिकेशन नहीं है मगर अलोवाइट अपने आप को मुसलमान नहीं कहते. वो अपने आप को एक अलग मजहब समझते हैं. अगर ईरान फिर जाकर बशर उल असद की इमदाद करें और अपने मुल्क ही में वो बाज लड़कों को सब्जेक्ट कर रहे हैं एथनिक क्लिनजिंग के उसमें और जाके फिर बशर उल असद की इमदाद करें तो एक कोई शेयर सुनी की उसकी कोई तुक नहीं बनती. अगर बुनियादी तौर पर जो बात है ये सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट की बात है और अपने नेशनल इंटरेस्ट में जिसको जिससे फायदा पहुंचा है वो उसकी
हिमायत कर रहा है और उसके लिए मुखालफत कर रहा है. अच्छा बिनिश एक बात ये बताइए कि आपने खबरों में सुना होगा कि अलकायदा के लोगों ने एक जेल को ब्रेक किया है 300 कैदी वहां से निकाल लिए और एक बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस की कि 100 से ज्यादा मुल्कों से 25,000 के करीब नए दहशतगर्द दाइश और अलकायदा में शरीक होने के लिए शाम इराक और इन दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं. ये खबर किस हद तक दुनिया को चौंका देने के लिए काफी है?
دیکھیے راکی صاحب, جیسے میں پہلے بھی ابھی ذکر کر رہی تھی کہ ہوتیز جو ہیں ہمیشہ سے, یہ جو ایک ٹرائب ہے ہوتی جو نام ہے ٹرائب, ان لوگوں کے ہمیشہ سے پرابلمز رہے ہیں. ان کو اپنی سپریشن کی پرابلم رہی ہے اپنے کنٹری میں یمن کے اندر, اور اس کو ایکسپلوئٹ کیا گیا ہے اس وقت میں تو سمجھتی ہوں بائی ویریس فیکشنز ان دا کنٹری اینڈ بائی ویریس اسٹیک ہولڈرز. القاعدہ کی جہاں تک بات ہے, اگر میں جیوگرافیکلی ان ٹرمز میں آپ کو بات کروں تو میں ابھی دو دن پہلے کا ہی ایک میپ بھی دیکھ رہی تھی, یہی جو آپ نے نیوز بھی بتائی, اٹ واز کوائٹ الارمنگ فار می. تو میں نے ایک میپ دیکھا یمن کا اس وقت کے کتنے ایریاز جو ہیں وہ ہوتی کنٹرول میں ہیں, کتنے ایریاز میں ان کا انفلوئنس ہے, اور کتنے القاعدہ کنٹرولڈ ہیں اور کتنے گورنمنٹ کے پاس ہیں. تو اٹ وڈ بی کوائٹ الارمنگ ٹو نو, کیونکہ وہ میپ جو تھا وہ میں نے بڑی ایک اتھینٹک سائٹ سے لیا, کہ نارتھ سائڈ سے جب ہوتیز نیچے آتے ہیں کیپٹل سنا کے اوپر قبضہ کرتے ہیں اور بالکل جہاں نیچے تک موجود ہوتے ہیں اس کے اراؤنڈ میں آلموسٹ 30-40% ایریاز جو ہیں اس کے اوپر ان کا انفلوئنس آتا ہے. اور اگر آپ یمن کی سبھی سائڈ میں دیکھیں پورا جو پورے کوسٹ لائن کے ساتھ ہے, اٹ واز کوائٹ الارمنگ فور می ٹو سی کہ وہ القاعدہ آپریشن کے ایریاز ہیں جہاں سے آپ کو پتہ ہے اکثر جو میں نے جس طرح بتایا افغان وار کے بعد جو انسٹیبلٹی یمن میں آئی, اور آپ کو پتا ہے یو ایس شپ کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا بائی دی القاعدہ ممبرس جو وہاں پہ بوٹ, اور گلف آف ایڈن آپ کو پتا ہے اس میں پائریسی اور سب, یہ سارا القاعدہ انفلوئنس آپریٹڈ ایریا تھا. اور گورنمنٹ کے پاس جتنا ایریا اس میں دکھایا گیا تھا وہ چند بہت مائنیوٹ سا وائٹ کلر میں القاعدہ آپریٹڈ کے اوپر دکھایا گیا. سو دیٹ واز کوائٹ الارمنگ فور می. اس لیے نیوز جب ہم سنتے ہیں تو میرے ذہن میں دو چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہوتیز کا پہلے سے پرابلم چل رہا تھا کنٹری میں اور ان کو سپریشن کی پرابلم تھی اینڈ سٹف, تو تمام دنیا کا جو فوکس تھا وہ القاعدہ کی طرف شفٹ ہو گیا کہ القاعدہ جو ہے وہ یمن میں آپریٹ کر رہا ہے تو ہم نے القاعدہ کو سپریس کرنا ہے. یو ایس کا بھی یہی انٹرسٹ تھا کیونکہ یہ جو گلف ہے اور باب المندر ہے سب یہ چھٹے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس وقت باقی سپریشن کو اگنور کیا گیا اور القاعدہ کے آپریشن کے اوپر فوکس کیا گیا. اب جیسے ہی حالات تبدیل ہوتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے کہ ہوتیز جو ہیں وہ ایکسپلوئٹ ہوتے ہیں اینڈ دے گین پاور, اور وہ اتنی پاور گین کر لیتے ہیں کہ جی وہ کیپٹل پہ قبضہ کر لیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے ہی ہوتیز پاور میں آتے ہیں القاعدہ کا آپریشن جو ایریا ہے آپریٹڈ ایریا ہے وہ مزید اسٹرانگ ہوتا ہے کیونکہ فوکس شفٹ اینڈ ٹوسٹ ایکسس شفٹ جسے ہم کہتے ہیں آئی ایل کے ٹرمز میں وہ ہوتا رہتا ہے. تو القاعدہ کا گڑھ جو ہے وہ ویریس ایریاز بن جاتے ہیں اور یمن اس میں سے ایک بن جاتا ہے.
اچھا,
دس از کوائٹ الارمنگ فار دی انٹائر ورلڈ ان مائی اوپینین. اور جاسی صاحب صرف تھوڑا زیادہ بول رہی ہوں بٹ جسٹ فار انفارمیشن آف دی آڈینس, آپ نے ابھی بات کی یمن میں جو ہوتیز کی ریلیجن کے حوالے سے, اس پہ میں نے تھوڑی بہت ریسرچ بھی میں آج کل کر رہی ہوں. یمن کی پاپولیشن جو ہے وہ 92% عرب ہے اینڈ 99% اس میں مسلم ہے. اگر تو اس میں جو 58% یمنی مسلم پاپولیشن ہے وہ شافعی یعنی, اور یا پھر آپ انہیں سنی بھی کہہ سکتے ہیں 58%, کیپ دیٹ ان مائنڈ, وائل 40% جو ہے وہ زیدی شیعہ ہیں. اور یہ میں اپنے آڈینس کے لیے اور آپ سب کے لیے بتانا چاہوں گی کہ یہ زیدی شیعہ جو ہیں یہ تھوڑا مائلڈ فارم مائلڈ ٹائپ آف شیعہ اسٹریم کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹریڈیشنلی اس کو سعودی کریکولا میں جو کریکولا فالو ہوتا ہے اس میں بھی اسپیس دی جاتی ہے, وہاں پہ بھی اس کو ایز کریکولا میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ مطلب ان کا ڈفرینس بتایا جاتا ہے کہ شافعی حنبلی اور جس طرح کے سیکٹس ہیں اسلام میں ویریز کیا کرتے ہیں. تو دیر آر لٹل مائلڈر فارم آف شیعہ بٹ ناٹ پیور, جس طرح سے شیعہ کو ہم لیتے ہیں اس طرح کے شیعہ ویریز نہیں ہیں.
اچھا, میں یہ بتاتا چلوں اپنے سننے والوں کو کہ ہمیں سینیٹر رانا افضل صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن سنگین شاہ صاحب, اس سے پہلے میرا سوال آپ سے پھر وہی ہوگا جو میں نے بینش صاحبہ سے بھی کیا تھا کہ یہ جو 25,000 جا رہے ہیں لوگ 100 سے زیادہ ملکوں سے اور 300 مزید القاعدہ کے لوگ نکل آئے ہیں, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا داعش اور القاعدہ کے فیور میں؟ سنگین شاہ صاحب آپ لائن پر ہیں؟ سنگین شاہ صاحب لائن پر, جی
جی بالکل, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی جی فرمائیے.
جی جی, اس کے اگر اس کے دو امپیکٹس ہوں گے. پہلا امپیکٹ تو ہے وار سیناریو کے اوپر امیڈیٹلی جو ایک امپیکٹ ہوگا. اگر آپ دیکھیں داعش کی طرف سے جو جس کو جہادی جان کہا جاتا ہے، وہ ایک برطانیہ کا باشندہ ہے، اور وہ جو داعش کی طرف سے جو کہ رینسم کے جو کیسز ہیں وہ سارے وہ کنٹرول کر رہا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ ایک یورپین ملک کی سائیکالوجی کس طرح کام کرتی ہے، وہ کس طرح ان کے ساتھ انٹریکٹ کرے، کس قسم کی ویڈیوز بنائے، تو اس سے وہاں پہ میکسیمم امپیکٹ ہوگا. تو ایک تو یہ آن اسپاٹ ان کو جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ تو ایک یہ فائدے ہیں. دوسرا یہ جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی اور یا یہ یہاں سے ان کو اسپائی ملے گی یا کسی طریقے کے ساتھ یہاں پہ جنگ بندی ہو جائے گی، اس کے بعد یہ لوگ واپس اپنے ملکوں میں آئیں گے، اور جب یہ لوگ واپس اپنے ملکوں میں آئیں گے پھر اس کے بعد پھر یہ بہت بڑا خطرہ ہے یہاں کے ملکوں کے لیے کہ اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی. اگر ہم ایک دیکھیں افغانستان کی جنگ کو، ایک افغانستان کی جنگ واحد ایسی جنگ ایک جنگ سے ہمیں کس حد تک ملٹنسی جو تھی کہ ہمارے اسلامی انٹلیکچوئل مائنڈ سیٹ کے اندر چلے گئی. بہت سارے اسلامی علماء جو تھے انہوں نے اپنے مسائل کا حل جو تھا صرف بندوق میں بندوق کی نالی کے ذریعے ریزالو کرنے کا پہ آمادہ ہو گئے. تو اس طرح اگر اور وائلنس ہمارے پولیٹیکل فریم ورک میں آتا ہے تو اس سے پھر دوررس نتائج جو ہوں گے وہ اور زیادہ گمبھیر ہوتے جائیں گے. اس وقت ہمارے یہاں بہت کم ایسے گروپ ہیں جو کہ سیاسی طور کے اوپر اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، ایسے پاکستان میں جماعت اسلامی ہو گیا یا اسلامک بردر ہوڈ ہو گیا یا کچھ اور ایک دو تین چار ایسی سیاسی جماعتیں رہ گئی ہیں جو کہ سیاسی طور کے اوپر اپنے مسائل کو حل کر سکیں. اس کے علاوہ میجورٹی کی جماعتیں جو ہیں وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ یہ اپنے مسائل جو ہیں وہ بندوق کی نالی کے زور یا ٹیررزم کے زور پہ وہ حاصل کر سکیں. تو اس کے اوپر دو اثرات ہوں گے، ایک تو امیجیٹلی اور دوسرے اثرات جو ہوں گے لانگ ٹرم ہوں گے، جو کہ جب یہ لوگ واپس اپنے ملکوں میں آئیں گے اور وہاں پہ
کیا صورتحال پڑے گی. جی اچھا، اب ہم گفتگو ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی ہمیں ایران کی نیوکلیئر ٹاکس کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، لیکن پہلے ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں گورنمنٹ نے پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کر لیا 6 اپریل کو. اس سے قبل کئی روز سے وہاں یہ بحث جاری ہے کہ کس حد تک سعودی عرب کی مدد کی جائے یمن کے حوثیوں کے خلاف، اور یہ اب پارلیمنٹ میں طے ہوگا. ظاہر ہے کہ اس کی مخالفت بھی ہو رہی ہے وہاں پر اور اس کی حمایت بھی ہو رہی ہے. رانا افضل صاحب، یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کا کیا اسٹینڈ ہے اس پہ کلیئرلی؟
جی بہت شکریہ. گورنمنٹ کا بڑا کلیئر سٹینڈ ہے. ہمارا جو یمن کے اندر جو حالات ہیں یا جنگ خانہ جنگی ہے یا ان کے اندر جنگ ہو رہی ہے، ہمارا اس کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، نہ ہم نے ان کو اس میں مداخلت کرنی ہے، نہ ہم نے اپنے فورسز بھیجنے ہیں. تو وہاں کی جو معاملات ہیں، ہم نے ایک ڈیفینیٹ کوشش کی کہ ایران اور سعودی عربیہ دونوں سے کہ ہم اگر میڈیشن کر سکیں تو ہمیں، لیکن دونوں کی طرف سے ہمیں کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا. اب معاملہ سعودی عربیہ کا، تو سعودی عربیہ کا ہمارے ساتھ ایک درینہ قسم کا تعلق ہے، اور ہمارا ورلڈ پاور ڈیلیگیشن ابھی 2 دن پہلے ہی وہاں سے واپس آیا ہے، اور سعودی عربیہ کے لیے ہم عراق میں کویت کو انویٹ کیا تھا. اس وقت بھی سعودی عربیہ کو خدشہ تھا کہ وہ وار جو ہے وہ جنگ ان کے ایریے میں ان کی ٹیریٹری کو افیکٹ نہ کرے. اس وقت بھی ہم نے اپنی فورسز بھیجی تھی جو ڈیفینسو رول میں تھی، اور ان کا کوئی ایکٹیو رول نہیں تھا. اور اس دفعہ بھی کوئی ایسی ہی مجھے صورت نظر آ رہی ہے. اور چونکہ یہ معاملہ اپوزیشن نے نیشنل اسمبلی میں اٹھایا تھا، اور وہاں پہ ہمارے ڈیفینس منسٹر نے بڑی کیٹیگورک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر ایسی نوعیت آئے نوبت آئے گی کہ ہمیں سعودی عربیہ میں فورسز ایک ڈیفینسو رول کے لیے بھیجنی ہے تو ہم ہاؤس کو اعتماد میں لیں گے. اور جس دن سے ہمارا ہائی پاور ڈیلیگیشن سعودی عربیہ سے واپس آیا ہے، وزیر اعظم نے بڑی طویل ڈسکشنز اور ملاقاتیں کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اور میرا اپنا یہ اسیسمنٹ ہے کہ انہوں نے ایک کوئی فیصلہ کر لیا ہے، اور اب اس کو جسٹیفائی کرنا اور اس کو شیئر کرنا اپوزیشن کے ساتھ تاکہ ان کا ان پٹ بھی مل جائے اور ہم کسی ایک بہتر فیصلے پہ پہنچ جائیں اور ان کو تقریباً اور سارے حالات ڈسکس کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستانی فوجیں کچھ عرصے میں ڈیفینسو رول کے لیے سعودی عرب جائیں.
اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا تو پھر پارلیمنٹ کا اجلاس کیوں بلایا جا رہا ہے جب وہ فیصلہ کر ہی چکے ہیں؟ تو کیا ایک
اسیسمنٹ ہے، جو اسیسمنٹ ہے
جی
اس کو اب اپوزیشن کی پارٹیز کے ساتھ, دیکھیں حکومت کے پاس تو اختیار ہوتا ہے, ان کے پاس میجورٹی ہوتی ہے, وہ کر سکتی ہیں, لیکن اگر ایک ہیلدی ڈبیٹ ہو جائے اور دوسری سائڈ کا پوائنٹ آف ویو بھی آ جائے, ان کے خدشات کو ہم سیٹسفائی کر لیں, اور اگر کوئی ایسی بات جو جینوئن ان سے ہمیں ملے جس سے ہمیں اپنے پروگرام میں کوئی مائنر یا میجر تبدیلی کرنی پڑے, تو یہی جمہوریت ہے اور ہم اس کے جمہوریت کے تمام جو اسٹیپس ہیں وہ ہم لینا چاہتے ہیں.
اچھا بینش سلطان صاحب, یہ بتائیے کہ ایران پاکستان کا ایک پڑوسی ملک ہے اور ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں, آپ کے خیال میں پاکستان کی فوجیں سعودی عرب جانے کی صورت میں ایران کا ریئیکشن کیا ہوگا؟
ہم لوگوں کا گورنمنٹ کا ایک کلیئر سٹینس ہے جو اس کے سامنے آج بھی آ رہا تھا, پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ سعودیہ کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو ڈیفینڈ کیا جائے گا, اور پاکستان وہ ڈیفینیٹلی گو فار دا ڈیفینسو سائڈ آف سعودیہ انسٹیڈ آف گوئنگ ان ٹو دی آفینسو سائڈ. یہ ایک کلیئرلی ایک جو ان کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے پرائم منسٹر صاحب کی, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے, اور ڈیفینیٹلی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کی گئی ہے تو پولیٹیکل یا نیگوشیشن میں جب بھی کوئی بات جائے گی تو پاکستان اس میں رول پلے کرے گا. اب دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی واقعی میں فوجیں جو ہیں وہ وہاں بھیج دی جاتی ہیں چاہے ڈیفینسز کے لیے ہی کہیں, اس کا آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا امپیکٹ تو شاید میں سمجھتی ہوں انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل بہت ہو سکتا ہے, جسٹ ایز اینالائزنگ دا سچویشن. پاکستان کے اندر بھی ایک شیعہ مائنورٹی کہہ لیں یا شیعہ پاپولیشن کہہ لیں, مائنورٹی میں نہیں کہوں گی, پاپولیشن موجود ہے اور جس کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان کی ایک میک اپ کے اندر, اور آپ کو پتہ ہے پاکستان اس وقت خود ایک فلکس سچویشن میں ہے اور ایک وار چل رہی ہے پاکستان کے اندر, جو کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ ایک ریجن کی وار ہے جو ہم لڑ رہے ہیں, وہ اٹس ناٹ اگینسٹ اینی سیکٹ یا کسی بھی چیز کے اگینسٹ نہیں ہے, وہ ٹیررزم ایکسٹریمزم اور جو ایسی چیزیں جو انسٹیبلٹی پھیلا سکتی ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ بارڈرنگ کنٹریز میں, اور میں بارڈرنگ کنٹریز میں ایون ایران کی بات کروں گی, ان میں پھیلا سکتی ہیں, اس سب کے خلاف ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں, اور ہم ہمیشہ کال کرتے ہیں کہ نیبرنگ کنٹریز میں پاکستان کو اس میں سپورٹ کریں ڈپلومیٹکلی اینڈ کسی بھی مین سے وہ جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. ایران کے ساتھ ہمارے ریلیشنز جو ہیں وہ تھوڑے سے کبھی اسٹیگننٹ رہے کبھی اچھے رہے, مطلب ٹاپسی ٹروی ریلیشن ہمارے رہے ہیں ایران کے ساتھ, تو سینٹیمنٹس جو ہیں وہ اگر وہاں پہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پروکسی وار چل رہی ہے سعودیہ کی ایران کی اور ہم وہاں فوجیں بھیج رہے ہیں, تو اپیرنٹلی تو یہ لگتا ہے کہ جی سینٹیمنٹس صرف ایران کی نہیں, پاکستان کے اندر سے بھی شیعہ کے جو ہیں وہ ہرٹ ہو سکتے ہیں اس وجہ سے کہ وہاں پہ شیعہ پاپولیشن کو کہ اگینسٹ وار جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور اس میں لڑا جا رہا ہے, بٹ آئی تھنک اپیرنٹلی جو سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرف نہیں جانا چاہیے. جافی صاحب اس وقت ہم سب جب ایک سچویشن کو دیکھ رہے ہیں اس کو شیعہ سنی کے پرسپیکٹو میں دیکھنے کی بجائے آپ یہ دیکھیں, دو سوال ہیں, آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیں, کانفلکٹ کی ایرپشن کی ٹائمنگ دیکھیں, یو ایس ایران کی نیوکلیئر ڈیلس ہو رہی ہیں, ڈیڈ لائن جو ہے وہ آلموسٹ ڈیو ہے, اور اس وقت یہ کانفلکٹ جب ارپٹ ہوتا ہے تو سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ وہ جو ڈیل چل رہی تھی اس کا کیا بنے گا.
جی
دوسرا یہ کہ سب سے بڑا تھریٹ میرے ذہن میں بھی یہ باتیں سننے کے بعد, سب سے بڑا تھریٹ ایران ہے سعودیہ ہے یا سب سے بڑا تھریٹ ایمرجنس آف فینومیناز لائک آئی ایس آئی ایس ہے, فینومیناز لائک بوکو حرام ہے, یا الشباب, یا آپ صومالیہ میں دیکھ لیں پائرٹس دیکھ لیں, سب سے بڑا تھریٹ کیا ہے اس وقت, پروکسی وارز ہیں یا یہ فینومیناز ہیں جو ایمرج کری ہیں؟ اس لیے میں ان کو کنٹریز کے حساب سے, آپ ایران کی سعودیہ کی یو ایس کی اگر مجھ سے آپ بات پوچھیں گے تو میں اس سچویشن کو کنٹریز کے لیول پہ نہیں دیکھوں گی, میں اس کو ایز اے ہول ریجنل سیکیورٹی فلکس کے لیول پہ دیکھ رہی ہوں جی, اور اٹس ہائی ٹائم فار دا ورلڈ اینڈ اٹس ہائی ٹائم فار پاکستان, ہائی ٹائم فار ایوری کنٹری جو انوالوڈ ہے اس میں کہ وہ اس چیز کا آنسر لے کے آئے کہ اس دنیا کے لیے ان کانفلکٹس میں سب سے بڑا تھریٹ کیا کنٹریز انٹرا کنٹریز ہیں یا یہ فینومینا جو ایمرج کرتے ہیں یا وہ تھریٹ ہیں ان تمام کنٹریز کی اسٹیبلٹی اور انٹیگریٹی کے لیے. دیٹس دی بگیسٹ کوسچن جو اس وقت دنیا کے سامنے ہے.
اچھا یہ بتائیے رانا افضل صاحب کہ آپ نے آپ کی گورنمنٹ نے ایران کے ری ایکشن کو اسیس کیا ہے؟
ایران کی جو آفیشیل پوزیشن اس معاملے کے اندر ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم یمن میں مداخلت نہیں کر رہے, اور ان کی ہمدردی ضرور ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ جب وہ بامبنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ کیجولٹیز ہوتی ہیں اس پہ وہ ضرور پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں, سارا کرتے ہیں, لیکن وہ ان کی آفیشیل پوزیشن یہی ہے کہ وہاں ان کی مداخلت نہیں ہے, جبکہ انٹرنیشنل آبزرورس کے خیال میں ہے اور ادھر سے سعودی عربیہ بھی وہاں بامبنگ کر رہا ہے. تو یہ ایک معاملہ جو ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ یمن کے اندر کافی حالات ٹربولنٹ رہے ہیں, ابھی جو فورسز ہیں یمن کے اندر یہ دونوں گروپس کو سعودی عربیہ سپورٹ کرتا رہا ہے ایک وقت کے اندر, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وار جو ہے بڑی جلدی یمن کی حدود کے اندر ہی کنٹین ہو جائے گی اور سعودی عربیہ کے اوپر کوئی ایسے حملے کا خدشہ نہیں ہوگا اور ہماری فورسز جو ہے وہ انگیج نہیں ہوں گی,
وہ جیسی جائیں گی ویسے ہی آ جائیں گی.
اسٹریٹجک اور ایک ملٹری بیلنس ہے اس پورے علاقے کے اندر جسے ڈسٹرب ہونے سے یہ پورا خطہ اور ڈسٹرب ہوگا, تو اگر ہم سیکورٹی فورسز بھیجتے ہیں اور ہمیں کیلکولیٹ کر کے کوئی سعودی عربیہ پہ حملے کو اوائڈ کرتا ہے تو خطے کے لیے بہتر ہوگا.
اچھا, ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن ہمیں ایک اسٹیشن آئی ڈی لینی ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لے کے پھر اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
سنگین شاہ صاحب, اب ہم گفتگو کریں گے ایران کی جو نیوکلیئر ٹاکس ہیں ان کے حوالے سے. دونوں جانب سے اس امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پیش رفت ہو رہی ہے. ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف صاحب نے جو کچھ کہا ہے ذرا وہ سن لیتے ہیں.
That the political will by all parties exist in order to move forward. There are obviously problems that have prevented us from reaching the
وہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے پیش رفت کے لیے کوشش کی اور تمام فریق اس بات پر متفق ہیں کہ اس میں پیش رفت ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جانب تو ایران اور سعودی عرب ایک پراکسی وار میں مصروف ہیں یمن میں, اور ایک ایسی صورتحال میں جبکہ ویسٹ جو ہے اس معاملے میں ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آیا ہے, ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کس مرحلے پر ہیں اور کیا کوئی امکانات نظر آتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جائے گا؟
جی, جہاں تک ایران کے جوہری مذاکرات کے تعلق ہے اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو ایران کہہ رہا ہے کہ میں جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا ہوں. امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے چاہیں گے. تو نامینلی جس کو ہم کہتے ہیں کہ منہ پہ تو دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں, بظاہر تو دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں, ایک ہی بات چاہتے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ میں کیمیائی ہتھیار جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتا, دوسرا کہتا ہے آپ کو بنانا بھی نہیں چاہیے. اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جوہری ہتھیار بنانا نہیں چاہتے, مگر ہمیں آپ کی بات کے اوپر شک ہے اور ہم یہ نہیں مانتے کہ آپ نے جو ابھی تک انفراسٹرکچر آپ نے بنایا ہے جوہری ہتھیار بنانے کا, وہ آپ نے جوہری ہتھیار بنانے کے لیے بنایا ہے, بجائے اس کے آپ اس کو ایگریکلچرل یا صحت کے لیے یا انرجی کے پرپزز کے لیے بنائیں. ایران کہتا ہے کہ نہیں, میں نے جو اپنا انفراسٹرکچر جوہری انفراسٹرکچر بنایا ہے وہ صرف پرامن مقاصد کے لیے بنایا ہے. آپ کے لیے مذاکرات ہو رہی ہیں, یہ مذاکرات ان وجوہات کے لیے ہو رہی ہیں کہ ایسے پیرامیٹرز رکھے جائیں کہ ان پیرامیٹرز کی موجودگی میں ایران جوہری ہتھیار نہ بنا سکے. جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کسی بھی ملک کو یورینیم کو انرچ کرنا ہوتا ہے. یورینیم کی انرچمنٹ سے مقصد یہ ہے کہ یورینیم کو اور گاڑھا بنانا ہوتا ہے, کیونکہ جو غیر ہتھیار یا غیر مہلک مقاصد کے لیے جو یورینیم استعمال ہوتی ہے اس کو اتنا گاڑھا نہیں ہونا, اس کو اتنی گاڑھا ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس کو گاڑھا بنانے کے لیے کسی بھی ملک میں وہ لوگ سینٹریفیوجز لگاتے ہیں, سینٹریفیوجز میں یورینیم کو گاڑھا بنایا جاتا ہے جس سے کیمیائی جوہری ہتھیاروں کا کام اس سے کام لیا جا سکے. اس وقت جو نیگوشیشنز ہو رہی ہیں وہ نمبرز کے اوپر, تعداد کے اوپر, سینٹریفیوجز کی تعداد کتنی ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ اور اس طرح کی ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں ایران کی جوہری ہتھیاروں کے حوالے پر کہ جس سے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کا میں مشکل ہو. اگر وہ ایران جوہری ہتھیار بنانا چاہے تو اس کو اپنے تمام جوہری انفراسٹرکچر کو ہتھیار بنانے کے لیے مصروف کرنا پڑے گا, اور پھر بھی اس کو کئی مہینے لگیں گے جوہری ہتھیار بنانے کے لیے.
اچھا,
تو یہ چند مہینے جو ہوں گے پھر یہ مغربی ممالک کو اور باقی جو ممالک جو ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دینا چاہتے پھر ان کو یہ ٹائم کافی ہوگا,
ایک وارننگ ٹائم ان کے لیے ہو جائے گا.
ساری توانائی مصروف
صرف
کر دیے تو پھر ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایران ابھی بم بنانے کے کیس میں ہے. تو اس وقت جب مذاکرات ہیں وہ صرف اعداد و شمار کی حد کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں. ایران تو بظاہر کہہ رہا ہے کہ میں جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتا, مگر اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے یہ سینٹری فیوجز کو کوئی 1800 یا 1500
یعنی ان کی اہلیت کو کم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کسی مرحلے پر بھی نہ بنا سکیں ہتھیار.
اگزیکٹلی, اگر کسی مرحلے پر وہ بنائیں بھی تو کم از کم 3-4-5 مہینے ان کو اپنا سارا انفراسٹرکچر جوہری ہتھیار بنانے کے لیے لگانا پڑے گا, اور اتنا ٹائم کافی ہوگا دیگر ممالک کو کہ وہ پھر انٹروین کر سکیں اور ان کو کہیں کہ یہاں پہ ان کی جو اپنے پیرامیٹر سے آگے نکل رہے ہیں. اور اس کے ساتھ چیک اینڈ بیلنس کا ایک کنٹرول سسٹم بھی یہ لوگ آپس میں لگا رہے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا جو اسٹمبلنگ بلاک ہے, جو کہ دوسری رکاوٹ ہے ان مذاکرات میں, وہ یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ اسے سینکشن جو ہیں یہ جلد از جلد اٹھا لی جائیں. جہاں تک مغربی ممالک کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سینکشن ٹٹ فور پرو اٹھائیں گے, آپ کو کریں گے اس کے بدلے میں ہم سینکشنز اٹھائیں گے, پھر آپ کچھ کیمیائی ہتھیاروں کے مقابلے میں کچھ کمی کریں گے, اپنے سینٹری فیوجز کو ریسٹرکٹ کریں گے, ہم پھر آپ کو سینکشنز اٹھائیں گے. تو اس میں ابھی یہ کاسٹ اسٹمبلنگ بلاک ہے جو یہ دو مقاصد ہیں, ایک نمبر آف سینٹری فیوجز اور ان کی ریسٹرکشنز کے اوپر, اور دوسرا یہ کہ سینکشنز کتنی جلدی اٹھائی جائیں.
اچھا بینش صاحبہ, ایک بات یہ بتائیے مجھے کہ اگر فرض کیجیے جیسا کہ دونوں سائڈس پر امید ہیں, امریکی محکمہ خارجہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ پروگریس ہو رہی ہے اور ایران بھی یہی کہہ رہا ہے, اگر آئندہ چند روز میں یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو کیا یمن میں ایران کی پوزیشن کچھ ڈفرینٹ ہو جائے گی؟
ہیلو
جی, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
جی جعفری صاحب, آواز آپ کی تھوڑی کم آ رہی ہے, اگر آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر آئندہ چند روز کے دوران ایران اور بڑی طاقتوں کے درمیان معاہدہ ہو جاتا ہے, ہر چند کے ڈیڈ لائن گزر چکی لیکن اگر فرض کیجیے معاہدہ ہو جاتا ہے تو کیا یمن میں ایران کی پوزیشن کچھ مختلف ہو جائے گی؟ ایران کی پوزیشن
جعفری صاحب, اس وقت یہ سوال آپ کا بڑا انٹرسٹنگ ہے, بیکاز جیسے میں آپ کو پہلے بھی میں نے ذکر کیا اس بات کا کہ یمن کا جو کانفلکٹ ہے اس کا اگر آپ ٹائم دیکھیں تو وہ ایرپ اس وقت ہوتا ہے جب یو ایس اور ایران کی جو ڈیڈ لائن ہے نیوکلیئر ڈیل کی یا ٹاکس کی وہ ڈیو ہو چکی ہے اور وہاں پہ ایرپٹ ہو جاتا ہے, اور ٹیکنیکلی تمام دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سعودی اور ایرانی پروکسی وار ہے جو اس وقت یمن میں چل رہی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آئی وڈ گیو اے ویری بلنٹ اسٹیٹمنٹ, بٹ میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ کوئی ایران کی پوزیشن یا ایران کے اوپر یہ جو جتنی بھی اس وقت باتیں کی جا رہی ہیں پروکسی وار کی, اس کی سچویشن تھوڑی بہت مختلف ہوگی یمن میں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ یمن کی سچویشن اس وقت دیکھیں تو ایران جو ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو وہ یمن کو بارڈر کرتا ہے نہ ہی کوئی اور, اگر اپیرنٹلی دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایرانین انٹرسٹ جو ہیں وہ اپیرنٹلی آپ کو کیا نظر آتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈیپ ڈاؤن دیکھیں تو تین چیزیں ہیں جو میں جس پوائنٹ پہ لے کے آنا چاہ رہی ہوں کہ سچویشن میرا نہیں خیال وہاں پہ چینج ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ ہیں نیشنل انٹرسٹ ایون ایران کے. اسٹریٹ آف ہرمز آپ کو پتا ہے 17 بلین بیرلز آف آئل جو ہے ورلڈ کا وہ گزرتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے ڈیلی بیسس پہ, اور ایران ہمیشہ سے یو ایس کو تھریٹ کرتا رہا ہے کہ اگر سینکشنس نہ ہٹائی گئیں یا بات چیت نہ کی گئی تو اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک کر دیا جائے گا. اس کے ہی کنکرنٹلی اگر آپ دیکھیں تو باب المندب جو ہے یا گلف آف ایڈن یا آپ کہہ لیں اسٹریٹ جو ہے, یہاں سے بھی جو ہے دنیا کا جو آئل ہے یا اس کی جو ٹرانسپورٹ ہے یا اس کی اسٹریٹجک امپورٹینس جو ہے وہ بہت زیادہ واضح ہے تمام دنیا کے سامنے. اور ایران جو ہے وہ ایک ایسا کنٹری ہے جو مجھے لگتا ہے اس کی ایک ایروگنس ہے اپنی سیولائزیشنل جو اس کی ایک
ہسٹری ہے, جی بالکل جی,
کولونیل ایکسپیرینس اس میں نہیں ہے, تو اس کی یہ جو ایک ایروگنس ہے یہ اس میں نظر مجھے ہمیشہ سے آئی ہے کہ اسٹریٹجیکلی جہاں جہاں بھی اس کو فائدے ہوں گے ہر کنٹری کا ڈیفینیٹلی ایک انٹرسٹ ہوتا ہے, تو وہاں پہ ایران میرا نہیں خیال کہ کوئی سچویشن کو پھر چینج کرے جسٹ بیکاز آف دی اسٹریٹجک امپورٹنس اینڈ دی نیشنل انٹرسٹ آف آف دی ایرانین ایرینا ان دی یمن سیناریو رائٹ ناؤ. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ جو پروگزی وار ہے وہ ایرانین انفلوئنسڈ ہے, اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ یو ایس اور ایران کی جو ابھی تک ایگریمنٹ ہے وہ نہیں پہنچا ہے اور ایران جو ہے اس وقت فرسٹریٹ ہوا ہوا ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہے. ہاں شاید وہ ٹاکس جو ہیں یا وہ باتیں جو ہیں وہ سنگ کی جا سکیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یمن کی جو سچویشن ہے کیونکہ ہاٹ بیڈس آف کانفلکٹ ہمیشہ رہی ہوتے ہیں, تو میں تو اس کو دوبارہ ریجنل فلکس میں دیکھوں گی, تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ کوئی اتنا بڑا کوئی ڈراسٹک چینج آئے گا. ہاں کنٹین ہو جائے گا, سعودیہ پہ کوئی اٹیک نہیں ہونے والا یا اس کے اوپر اوور فلو بھی میں ہی سمجھتی ہوں کہ کوئی نہیں ہونے والا, صرف ایک جنگ چل رہی ہے نیشنل انٹرسٹ.
اچھا ایک بات تو یہاں پر میں, رانا افضل صاحب بھی موجود ہیں, اس حوالے سے میں پوچھتا چلوں کہ آج ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ جاری کی ہے ایگزیکیوشنز کے اوپر اور اموات کی جو سزائیں ان کے اوپر, پاکستان کا بھی تذکرہ ہے اور پاکستان کی جو فوجی عدالت ہے انہوں نے آج اپنا پہلا ڈسیشن دیا ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف نے اس کو انڈورس بھی کر دیا ہے, اس کی منظوری بھی دے دی ہے, تو کیا پاکستان اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کرے گا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے یونائیٹڈ نیشنز کا جو اقوام متحدہ کا جو ادارہ تھا حقوق انسانی کا, اس کے سربراہ نے بھی یہی بات کہی تھی کہ حکومتیں دہشت گردی کو استعمال کر رہی ہیں اپنے مفادات کے لیے, اپنے مقاصد کے لیے. آپ کیا کہیں گے رانا افضل صاحب اس پر؟ رانا افضل صاحب آپ لائن پر ہیں؟ رانا افضل صاحب کی لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے. جب تک ہم ایک اور موضوع پہ بات کرتے ہیں, سنگین شاہ صاحب, کینیا یونیورسٹی پر ایک اٹیک ہوا ہے, الشباب نے اس کا ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے, تو کیا اس وقت ایسا نہیں لگ رہا کہ افریقہ سے لے کر ایشیا تک اور مشرق وسطی تک جو دہشت گرد گروپ ہیں وہ بڑی کوآرڈینیٹڈ کارروائیاں کر رہے ہیں اور دنیا کو ہراساں کر رہے ہیں؟
جی جہاں تک کوآرڈینیشن کا تعلق ہے, اس کوآرڈینیشن کو دو ایک مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں. اس میں کوئی پیرامڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر نہیں ہے کہ ایک آدمی اوپر سے بیٹھا ہوا ہے اور وہ بٹن دبا رہے اور کسی کو کہہ رہے تم یہ کرو, ایک اور کسی اور کو کہہ رہے کہ وہ کچھ اور کرے. اس قسم کی کوئی کوآرڈینیشن ان میں نہیں ہے. ہاں ایک اور قسم کی کوآرڈینیشن ہے, وہ یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کے ہر ملیٹنٹ مسلمان کے دل میں غصہ ہے اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے غصہ نکالے, مگر وہ جب دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں کوئی ایک گروپ جو ہے وہ کوئی کارروائی کرتا ہے اور اس کارروائی میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے, پھر ایک اور گروپ جو کہ افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے اور اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں اگر افغانستان میں کارروائی کرنے والے کامیاب ہو سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے. تو یہ تو ایک سائیکولوجیکل آسپیکٹ کے اوپر اگر ہم کہیں تو ان میں ایک کوآرڈینیشن بن جاتی ہے, حالانکہ ہوتی نہیں ہے, ٹیکٹیکل لیول کے اوپر کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہوتی, مگر سائیکولوجیکلی ایک دوسرے سے کی کارروائیوں سے ان کا حوصلہ بڑھتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ان میں جو یہ لوگ دہشت گرد گروپ ہیں یا جو اپنی کارروائیاں کرتے ہیں ان میں ان کے پاس ان کارروائیاں کرنے سے فائنینشیل جو آسپیکٹس ہیں وہ بھی امپروو ہوتے ہیں, مطلب کوئی گروپ جو کہ کارروائی کرتا ہے اور اس سے اس کا دہشت گردی کارروائی سے اس کی کامیابی ہوتی ہے, اس وہ پھر زیادہ پیسہ کما سکتا ہے, زیادہ فنڈنگ اس کو آتی ہے اور اس کے کانٹیکٹس بڑھتے ہیں, اور اس کے ذریعے تو ان کاموں کے ذریعے جب جتنا ملک دنیا میں یہ دہشت گردی کارروائیاں ایک جگہ پہ اوپر بڑھتی ہیں اس سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہوتی ہے, وہاں پہ لوگ جو کہ ان قسم کی کارروائیوں کی حمایت کرتے ہیں وہ اپنی جیب سے پیسے دیتے ہیں یا اور ان گروپوں کو جو کہ کہیں اور سے اگر پیسہ نہیں بھی آ رہا تو لوکل جگہوں سے ریسورسز اپنے پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں, وہاں پر اعتماد کر کے
یا لوگوں سے بتے وصول کر کے یہ پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں. تو یہ اس قسم کی کاروائیوں کو دوسرے گروپ سیکھ لیتے ہیں, اس قسم کی فائنینشیل اسٹرکچرس کو, فائنینشیل ماڈلس کو سمجھ لیتے ہیں, پھر وہ ان کو بھی برائے کار لاتے ہیں اور ان سے وہ اپنا کام کرتے ہیں. اس قسم کی دہشت گردوں کی کاروائیوں کو آپ بظاہر دو قسم کے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو وہ حصے ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے لیے میڈیا پبلسٹی کر سکیں, جیسے کہ ابھی الشباب کا اٹیک ہو گیا یا الشباب کا کسی شاپنگ سینٹر کے اوپر اٹیک ہو گیا. یہ جو ہے صرف میڈیا کے لیے کی کاروائیوں کو, میڈیا کی پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے کاروائیاں کی جاتی ہیں. دوسری کاروائیاں جو ان کی ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ اغوا برائے تاوان ہو گیا, بھتے وصول کرنا ہو گیا, یہ فائنینشلی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے, فائنینشیل مینز اکٹھے کرنے کے لیے, یہ دوسری قسم کی کاروائیاں ہوتی ہیں. یہ پبلسٹی ان کو اس لیے حاصل کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ لائم لائٹ میں رہ سکیں, وہ اپنی دہشت لوگوں میں پھیلا سکیں, اور پھر جب وہ کسی کو بتے کی چٹھی بھیجے تو وہ اس کو بتے مطلب دے نہیں. آپ کے ناظرین کو, آپ کے سارے جو آپ سننے والوں کو یہ شاید اندازہ ہو کہ میں اس کو بہت سمپلسٹک ٹرمز میں ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں, اور میں ان کی آئیڈیالوجی کو اور ان کی آئیڈیالوجیکل ایسوسیشن کو کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہا. میں مانتا ہوں کہ ان کی آئیڈیالوجیکل ایسوسیشن بھی ہوتی ہے, مگر جب آن گراؤنڈ کسی بھی ٹیررسٹ گروپ کو کاروائیاں کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر اس کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, فائنینشیل سپورٹ اور کام کرنے والے لوگ, اور کام کرنے والے لوگ بھی اکثر فائنینشیل سپورٹ کے محتاج ہوتے ہیں. تو جہاں تک اگر آپ نے کہا کہ ساری دنیا میں کوآرڈینیٹڈ کام ہو رہا ہے, میرے خیال میں ان کے اندر کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول لیول کے اوپر تو کوآرڈینیشن اتنی زیادہ نہ ہو, مگر ان میں ایک دوسرے سے حوصلہ حاصل کر رہے ہیں. ان لوگوں کا دشمن مور اور لیس ایک ہی قسم کا ہے, یا پھر انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کی, انہوں نے اپنے دشمن کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا. مثلاً کہ پاکستان کی حکومت جو ہوگی وہ امریکہ کی مرتد غلام حکومت ہوگی, تو انہوں نے اس طرح کہنے سے دو دشمنوں کو ایک یکجا کر دیا. مسلمانوں پاکستان کی حکومت کو امریکہ کا مرتد غلام کرا دے کے اس کے اوپر حملے کرنا جائز قرار دے دیا. تو اپنی ریٹرک اور نیریٹو سے پھر وہ اپنے دشمنوں کو, جو ان کا پرسنل دشمن ہوتا ہے اس گروپ کا, اس کو سیٹینک امبریلا میں ڈال کر بڑا دشمن کے ساتھ اس کو لگا کر اس کے اوپر حملے جائز قرار دے دیا.
اچھا, میں ذرا سا سینیٹر رانا افضل صاحب کی لائن دوبارہ مل گئی. سینیٹر صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ آج ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو موت کی سزائیں ہیں ان میں دنیا بھر میں اضافہ ہوا ہے, ایگزیکیوشنز کم ہو رہے ہیں لیکن سزا دیے جانے کی تعداد میں تقریباً 28% اضافہ ہوا ہے. اس سے پہلے اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشن کے سربراہ نے بھی یہی بات کہی تھی کہ حکومتیں جو ہیں وہ دہشت گردی کو اپنے مقاصد کے لیے اور لوگوں کو سزا دینے کے لیے استعمال کر رہی ہیں. پاکستان میں آج جو فوجی عدالتوں نے اپنی پہلی 6 سزائیں سنا دی ہیں اور چیف آف آرمی اسٹاف نے اس کو انڈورس بھی کر دیا ہے, تو کیا پاکستان اس سلسلے میں دنیا کے سامنے یا بین الاقوامی تنظیموں کے سامنے کوئی وضاحت دے گا؟
دیکھیے, میں پاکستان, میرا خیال ہے اس پہ کوئی نہ اپولوجیٹک ہے نہ اس پہ ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہے. جن لوگوں کو پاکستان میں سزائے موت دی جا رہی ہے وہ ہارڈنڈ کرمنلز ہیں. لوگوں نے لوگوں کے خاندانوں کو تباہ کیا, ان کے بچوں کو مارا, اور ان کو قانون کے مطابق سزا دی گئی ہے. تو یہ چیزیں امریکہ میں بھی کیپٹل پنشمنٹ ہے اور دنیا کے بے شمار ملکوں میں. اب جو رپورٹ ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی, اس کو اس تناظر میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ کرائم کی ریشو دنیا میں کتنی بڑی ہے, دہشت گردی کتنی بڑی ہے, اور اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے ہمارے پاس اور کیا طریقہ کار ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو جن کی اصلاح ممکن نہیں ہے, اور جو لوگ بالکل, اور انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ ہر ہمارے ملک کا قانون جو ہے اس کو قانون کے مطابق ہم ہینڈل کر رہے ہیں. تو اس میں حکومت کسی کو کیپٹل پنشمنٹ دے کے اس سے کوئی پولیٹیکل گین تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا جو بہتری ہے اور باقی لوگ ایسے خطرناک لوگوں سے محفوظ رہیں, تو یہ تو ایک میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے.
بہت شکریہ رانا افضل صاحب, محترمہ بینش سلطان صاحبہ اور سنگین شاہ صاحب, آپ تینوں صاحبان کا بہت شکریہ, اہم موضوعات پہ آپ نے اظہار خیال کیا. اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوعات کی جانب. ہمارے ساتھ پروفیسر سجاد نصیر صاحب ہیں, جناب احمد بلال محبوب صاحب ہوں گے پل ڈیٹ کے, اور مجاہد بریلوی ہوں گے. لیکن پہلے ایک اسٹیشن آئی ڈی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
تو پروفیسر سجاد نصیر صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
ہم آغاز کریں گے گفتگو کا کہ جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے جس کو پر عمران خان صاحب نے خیر مقدم کیا ہے اس کا, یہ بتائیے کہ پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہم اس کو نہیں مانیں گے, حکومت تبدیل کر رہی ہے اس کو, اب حکومت کا موقف جو تھا وہ وہی رہا, تو اب کیا صورتحال ہے؟
صورتحال یہ ہے جی کہ دلی ڈیلنگ کا ایک طریقہ کار ہے جو کہ چلے جا رہا ہے. اب یہ ایم او یو کہتے ہیں سائن ہو گیا ہے جس کو ویلکم کیا گیا ہے, لیکن جہاں تک میری سینس ہے کہ ایم او یو جو ہوتا ہے اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوا کرتی ہے, تو اس کی امپلیکیشنز آنے والے دنوں میں جب یہ بن بھی جاتا ہے اور اس کے جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اور اس کے جو نتائج سامنے آتے ہیں, تو وہ سوال جو ہے بنیادی طور پہ اٹھے گا کہ یہ ایم او یو جو ہے ایک مسئلہ, دوسرا یہ ہے کہ آرڈیننس جو ہے وہ ایشو ہوگا تو یہ جوڈیشل کمیشن بنے گا. اب اس وقت سینٹ کا اجلاس ہے اور انہوں نے جوائنٹ سیشن جو ہے وہ بھی آرڈر کیا ہوا ہے, تو وہ کون سا پیریڈ آئے گا جس میں کہ پارلیمنٹ ان سیشن نہیں ہوگی اور تب پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ آرڈیننس ایشو کریں گے. تو یہ بیچ میں سے کچھ ایشوز ہیں جو کہ وضاحت طلب بھی ہیں اور حکومت جو ہے اس کی جو ڈسپوزیشن ہے اچھا وہ صحیح طریقے سے بیان نہیں کی جا رہی ہے. تو یہ تو اتنی اس کو دیر لگ گئی ہے, دھمکیاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہے کہ ہم سے سڑکوں پہ آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ, لیکن فائنلی یہ ڈرافٹ جو ہے اس پہ دستخط ہو گئے ہیں. لیکن اب اس کی 45 دن کے اندر پریفریبلی انویسٹیگیشن کے بعد رپورٹ جو ہے اچھا وہ دے گی, اور اگر ثابت ہو گیا کہ ریگنگ ہوئی ہے تو پھر وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی جو ہیں ڈیزالو کر دیں گے اور دوبارہ فریش الیکشن ہوں گے.
اچھا
یہ
جی
بڑی بات ہے, اور جی یہ ہے کہ ابھی 2 سال مکمل نہیں ہوئے اس حکومت کو, تو کیا یہ حکومت اس قسم کی ایڈونچرزم, اگر مجھے اجازت ہو یہ لفظ استعمال کرنے کی, وہ کر سکتی ہے کہ وہ رسک لے اور سٹیکس کو اس لیول پہ لے جائے؟ تو مجھے یہ کچھ بات ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. اور جوڈیشل کمیشن جو ہے اچھا اس میں کون لوگ ہوں گے, اچھا ڈیٹا جو ہے اور ایویڈنس جو ہے وہ کس قسم کی پیش ہوگی اور اس کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا, یہ بہت سارے ایسے سوال ہیں
جن کو بھی دیکھنا باقی ہے. جی احمد بلال محبوب صاحب, یہ فرمائیے کہ اس کی کانسٹیٹیوشنل کیا اہمیت ہے اس قسم کے ایک جوڈیشل کمیشن کی؟
دیکھیے عرض یہ ہے کہ ایک تو بات سب کو اب کلیئر ہی ہو جانی چاہیے کہ یہ ظاہر ہے کانسٹیچوئنسی وائز تو کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرے گا, نہ وہ کرتا ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے, وہ جوڈیشل اس کے لیے الیکشن ٹریبیونلز ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. تو اب ایک نیا انسٹرومنٹ کریٹ کیا گیا ہے, ایک تو آپ کا نارمل لا تھا جس کے تحت اس قسم کے کمیشن بن سکتے تھے, لیکن وہ تحریک انصاف کو قبول نہیں تھا, تو اب اس کو ذرا تھوڑی سی اس کی پاورز کو بڑھانے کے لیے, کچھ اس کی مدت کا مزید متعین کرنے کے لیے ایک نئے آرڈیننس کی ضرورت محسوس کی گئی ہے. تو اب وہ آرڈیننس آئے گا تو پتہ چلے گا جو اس کے خد و خال سامنے آئے ہیں اس میں, تو یہی جو خواب قابل ذکر بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک اوور آل الیکشن کی کوالٹی کے متعلق کہ وہ دستور کی شرائط کے مطابق بحثیت مجموعی انتخابات ایسے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے.
اچھا
اب اپنی نوعیت کی پہلے کوشش ہوگی, اب اس میں کیا کیا مرحلے آئیں گے, کیا کیا مشکلیں آئیں گی, قابل سے ادراک کرنا ذرا مشکل ہے.
اچھا لیکن
یہ ہوگا ذرا پیچیدہ.
ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے احمد بلال محبوب صاحب کہ اگر یہ چیز جو ہے یہ جوڈیشل کمیشن یہ ان کانفلکٹ ہے ود دا کانسٹیٹیوشن, تو کیا اس کو کوئی چیلنج بھی کر سکتا ہے کورٹ میں جا کر, تو اس کی تو حیثیت ختم ہو جائے گی؟
دیکھیے یہ اب جس طرح سے اس کے آرڈیننس میں آئیں گے اسی سے اس کا تعین ہوگا. لیکن جو ان کی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق جو الفاظ ہیں اگر انہیں الفاظ کے مطابق یہ تحقیق ہوگی پھر تو یہ ان کانفلکٹ نہیں ہے, یعنی یہ کانسٹیچوئنسی وائز کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرے گا, کسی خاص کانسٹیچوئنسی کی نہیں کرے گا, بلکہ بحثیت مجموعی انتخابات کیا دستور کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق ہوئے ہیں, اس کے معیار کے مطابق ہوئے ہیں, تو یہ وہ دیکھے گا. اب ظاہر ہے اس کو کوئی کورٹ میں چیلنج کرے گا اس سے پہلے تو یہ جس یہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کو کہا جائے گا, تو سپریم کورٹ کا جب درخواست کی جائے گی تو سپریم کورٹ ہی اگر یہ محسوس کرے گی کہ یہ خلاف قانون ہے تو وہ اسے شاید ایکسیپٹ نہیں کرے گی اور اس کو واپس بھیج دے گی یا اس کو ریکنسیڈر کرنے کے لیے کہے گی. تو اس کو چیلنج کرنے کا مرحلہ تو شاید بعد میں آئے گا, لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ کا کچھ ایکسیپٹنس جو ہے وہ بھی اس بات کو انڈیکیٹ کر دے گا کہ انہوں نے اس کی شرائط کو قانونی طور پہ دیکھ لیا ہے. اور اس کو کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی حکومت نے 13 اگست کو سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے, لیکن وہ سپریم کورٹ نے آج تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. اور ایکشن لینے کا غالباً یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس درخواست کو قانونی طور پہ شاید پوری طرح سے ویلڈ نہیں سمجھا ہے اور اسی وجہ سے ان کی طرف سے کوئی اس کا جواب نہیں آیا, کوئی ریئیکشن نہیں ہوا.
اچھا ہم ابھی گفتگو کریں گے کراچی کی پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے بھی, مجاہد بریلوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, لیکن پہلے میرا ایک سوال یہ ہے پروفیسر سجاد نصیر صاحب آپ سے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جوڈیشل کمیشن کے آنے کے بعد جو مروجہ طریقہ تھا دھاندلیوں کی دیکھ بھال کا الیکشن کمیشن کا وہ اب وہ ختم ہو جائے گا, صرف یہ جوڈیشل کمیشن ہی کام کرے گا؟
نہیں, یہ تو ایک اسپیسیفک جو اس وقت ایشو ہے یا پرابلم ہے اس کے حوالے سے ایک آرڈیننس کے ذریعے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جا رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کے اندر جو پروویژنس موجود ہیں اگر کوئی ریگنگ ہوئی ہے, ایرریگولیرٹیز ہوئی ہیں, وائلیشنز ہوئی ہیں, تو آئین میں جو مروجہ طریقہ ہے اس کے حوالے سے تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن یہ تو اب ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ ایک آرڈیننس لے کے آتے ہیں, اور جب آپ آرڈیننس لے کے آتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ جیسے ہی وہ پٹیشن جائے گی تو وہ یہ دیکھے گی کہ کیا جو آئین کے ایمبٹ کے اندر یہ ہے یا اس سے یہ متصادم ہے. تو اگر تو وہ متصادم ہے اور جیسے کہ پٹیشن گئی بھی ہے اور جو خط حکومت میں لکھا ہے تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے, تو اس سے جو سپریم کورٹ کی ڈسپوزیشن ہے اچھا وہ بھی عیاں ہوتی ہے. تو اس لیے یہ مسئلہ جو ہے اتنی آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے, اور پھر اس میں اور بہت سارے ایشوز اور مسئلے کھڑے ہوں گے
آگے چل کر.
جیسے یہ طوالت اختیار کرتا ہے تو پھر اس میں پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ پولیٹیکل پوسچرنگ جو ہے اچھا وہ اس طرف چلی جائے.
اچھا اب تھوڑا سا ہم پالیٹکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, خاص طور پر کراچی کے حلقے 246 کے بارے میں جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر. اب مجاہد بریلوی صاحب بتائیے کہ اس وقت شہر کی صورتحال کیا ہے سیاسی طور پر, بہت بائیفرکیشن ہے وہاں پر؟
دیکھیں ایک تو یہ کہ جو آپ کو علم ہے کہ جو عرصوں کنفرنٹیشن کی فضا دیکھنے میں آئی تھی, خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے لوگ گئے تھے این ڈی 246 جو این کے ایم کا گڑھ سمجھا جاتا ہے جہاں سے سردار نبیل گول کو انہوں نے منتخب کرایا تھا اور اس کے بعد انہوں نے وہ سیٹ ابھی کچھ ہی دن پہلے خالی کر دی تھی, تو ایک ایگریسو اسٹیپ اٹھایا پی ٹی آئی نے اور وہ وہاں گئے اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں تصادم ہوا. لیکن ایک شاید بہتر بات یہ ہے کہ گورنر صاحب نے کل مداخلت کی اور دونوں پارٹیوں کو بلا کر وقتی طور پر انہوں نے صلح صفائی کرا دی. اب یہ صورتحال ہے کہ خالی این اے 246 کا جو الیکشن ہے وہی نہیں, مجموعی طور پر آپ کو علم ہے جو کراچی میں آپریشن جاری ہے اور جس سے بڑے پیمانے پر ایم کے ایم کے ایکٹیویسٹ جنہیں وہ ملیٹنٹ کہتے ہیں ریاست یا رینجرز, انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور ایم واقعی یہ 92 نہیں ہے, یہ 2015 ہے, یہ 92 والا آپریشن نہیں ہے. اس لحاظ سے اس بار یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو آپریشن ہوا ہے ہر ایک کے ذہن میں سوال ہے کیا واقعی اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا, اور جو سیریسنیس نظر آ رہی ہے اسٹیٹ میں اور خاص طور پر پروونشل گورنمنٹ اور اسلام آباد کی حکومت نے بھی یہ معاملہ پورا چھوڑ دیا ہے پیورلی رینجرز پر یا قانون نافذ کرنے والے اداروں پر, تو وہ تو کامیابی سے اوور آل آپریشن جاری ہے. اور اس میں ہمیں جو اطلاع ملی ہے کہ جیسے ٹی ٹی پی اور لشکر اور سپاہ ان کی بہرحال بڑی کمر توڑی گئی ہے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے بہرحال جو نون ٹارگٹ کلر تھے یا تو بھاگ گئے یا مارے گئے لیاری میں, اور یہ جو پکڑے گئے ہیں خاص طور پر ایم کیو ایم کے جو 90 پر, انہیں بھی ہائی پروفائل کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے ملیٹنٹس ہیں. اس اعتبار سے اگر میں پچھلی 2 دہائی میں دیکھوں تو پہلی بار ایز اے میڈیا پرسن اور ایز اے سٹیزن آف کراچی یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ والا آپریشن بہرحال بڑا سیریسلی آگے بڑھ رہا ہے, اور ایم کیو ایم کو بجا طور پر اس پر جو تشویش ہے وہ غلط نہیں. اب این اے 246 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کا جو بھی ابھی تک بیس رہا ہے وہ ڈیفینس کرپٹن ایک پوش ایریا رہا ہے, ان کی آرگنائزیشن ایز سچ موجود نہیں ہے. جو ہم نے مئی 2013 میں ان کی پاپولر سپورٹ دیکھی تھی اس میں اس لیے کمی آئی کہ پھر عمران خان یا ان کی پارٹی نے یا کو اس کا کوئی فالو اپ نہیں کیا, اور یہ اچانک یہاں پر آئے اور اب یہ کہتے ہیں اس الیکشن وہاں الیکشن لڑیں گے یا نہ, ان کے بڑی تعداد میں ووٹر میں کہوں گا ہیں اور تنظیم تو سرے سے ہے ہی نہیں. تو اس اعتبار سے یہ دیکھنا ہے, اور پھر وہاں جماعت اسلامی بھی موجود ہے, اور آپ کو علم ہے کہ جماعت اسلامی روایتی طور پر اس علاقے میں زیادہ مؤثر ہے, اس کا بہرحال ایک نیٹ ورک ہے چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. تو این اے 24 کا الیکشن دلچسپ تو ہے, لیکن اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ کوئی وہاں سے اکھاڑ پھینکے گی ایم کیو ایم کو اور سارے شہر ملک میں یہ پیغام جائے گا کہ یہاں ایم کیو ایم کو اس نے اپنے گھر سے نکال دیا ہے, تو یہ ذرا سا میں اس کو ذرا لاؤڈ تھنکنگ سمجھتا ہوں جعفری صاحب.
اچھا اچھا, ایک آخری بات, اور جیسا کہ آپ سبھی لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا کہ مشرف صاحب جو ہے ان کے نان اویلیبل وارنٹ سے ایک مرتبہ پھر شروع ہو گئے. احمد بلال محبوب صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ مشرف صاحب کی مصیبتیں ابھی ختم نہیں ہوئی؟
نہیں, میرے خیال میں مصیبتیں ختم نہیں ہوئی ان کے اوپر. وہ دیکھیے سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ ہائی ٹریزن کا معاملہ, وہ تو ابھی لٹکا ہوا ہے نا, اس کو فی الحال انہوں نے پیچھے دھکیل دیا ہے لیکن وہ ختم تو نہیں ہوا, اور اصل چیز تو وہی ہے. اور میرے خیال میں یہ بہرحال اس ملک کے ضمیر کے اوپر ایک بوجھ بہرحال رہے گا جب تک اس کو آپ کلوزر نہیں کریں گے, اس کا کوئی اختتام نہیں کریں گے, اس کا کوئی فیصلہ ادھر کریں یا ادھر کریں, لیکن اس کو درمیان میں لٹتا رہنا یہ سمجھ کے کہ لوگ اس کو فراموش کر دیں گے, یہ مشرف صاحب کے لیے بھی بوجھ رہے گا اور پورے ملک کے ضمیر پہ بھی بوجھ رہے گا. تو میرا خیال نہیں ہے کہ ان کی مصیبتیں اتنی آسانی سے دور ہو جائیں گی. وہ انہوں نے خود ان کو آواز دی ہے, ملک سے باہر بیٹھے ہوئے تھے تو بات اور تھی, وہ ملک میں آئے ہیں تو اب انہیں فیس کرنا چاہیے, وہ بہادر آدمی ہیں, انہوں نے فیس کیا ہے, تو میرے خیال اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے.
اچھا پروفیسر سجاد نصیر صاحب, میرے پاس 30 سیکنڈ ہے, مجھے یہ بتائیے کہ جو ملک کی مجموعی سیاسی فضا ہے اس میں آپ کوئی بہتری محسوس کرتے ہیں یا بدتری کی طرف جا رہی ہے؟
میرے خیال میں جو انڈیکیٹرز ہیں وہ تو کوئی مثبت نہیں ہے, اور اس سے کوئی آدمی انکریج فیل نہیں کرتا. اور یہ کہ کراچی میں جو صورتحال ہے, اچھا اس پہ بھی بہت سارے سسپیشنز ہیں لوگوں کو کہ اکراس دا بورڈ اگر یہ ہوتا ہے تو اکراس دا بورڈ ہونے سے جو اسلام آباد گورنمنٹ ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے اچھا اس کو پنکچر کرنے جا رہی ہے. تو کیا یہ بنیادی سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ آپریشن جو کراچی میں ہو رہا ہے یہ اکراس دا بورڈ ہوگا, اور اس کے بعد 30 وہاں سے کراچی میں ریٹرن کرے گی, لیکن اس کی کاسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور پچھلے 7 سال سے جس طریقے سے پاکستان میں حکومت ہوتی رہی ہے وہ اسی طرح ہو رہی ہے, لیکن اس آپریشن کے بعد اس میں بہت سارے اسٹریسز آ گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسلام آباد جو ہے وہ کراچی کے آپریشن کو اکراس دا بورڈ لے کے جاتا ہے, لیکن اگر جاتا ہے تو پھر چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ خطرے میں آ گیا.
بہت شکریہ پروفیسر سجاد نصیر صاحب, جناب احمد بلال محبوب صاحب اور جناب مجاہد بریلوی صاحب. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے. اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔